بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یکم ستمبر 2006 مسجد دار السلام باغ جناح لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں سورہ منافقون کی روشنی میں منافقین کا کردار کے موضوع پر خطاب فرمایا.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على ظنهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ان اللہ لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون
صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما آمين يا رب العالمين. سورہ تغابن کا مطالعہ اللہ کے فضل سے مکمل کرنے کے بعد پچھلے جمعے ہم نے سورہ منافقون کا ترتیب سے مطالعہ شروع کیا، ایک ایک آیت کا ترجمہ اور مفہوم. میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا اصل سبب یہ ہے، ایمان کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اس کی ضد نفاق کو سمجھنا ضروری ہے. تعرف الاشیاء باصدادها، ایمان کی ایک ضد تو کفر ہے، ایمان اور کفر، یہ ظاہری اعتبار سے ہے، قانونی اعتبار سے ہے. ایک شخص کافر ہوگا یا مومن ہوگا، لیکن ایک اور اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے، باطنی اور معنوی اعتبار سے، ایمان کی ضد نفاق، یہ وہ بیماری ہے، وہ دیمک کی طرح ایمان کو چٹ کر جاتی ہے اور پھر سرطان کی طرح پنجے گاڑ دیتی ہے انسان کے قلب کے اندر، اور جب اس کا تسلط ہو جائے تو پھر ایمان نہیں رہتا. جس دل میں نفاق آ جائے وہاں سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے. اور اہل ایمان کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ، جیسے مختلف زراعت مختلف فصلوں کے بارے میں آتا ہے کہ فلاں کیڑا جو ہے وہ اس کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ہے، کپاس کے لیے فلاں فلاں جو ہے وہ، اور پھر اس کی تدابیر، حفاظتی تدابیر، پیسٹیسائڈ، 100 طریقے آپ 100 جتن کرتے ہیں اسے محفوظ رکھنے کے لیے. تو ایمان کو چٹ کر دینے والی چیز دیمک کی طرح وہ نفاق ہے، اور یہ غیر محسوس طریقے پر انسان کے باطن میں تسلط کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ یہ سبب بتا دیا گیا، جس بدعملی کی وجہ سے، عملی کوتاہیوں کی وجہ سے نفاق کو موقع ملتا ہے اس کے جراثیم کو اندر پنپنے کا، ان کی نشاندہی کر دی گئی. اپنے طرز عمل کو ٹھیک رکھو، فلا فلا چیز سے بچو، تمہارا بحثیت مجموعی دین کے حوالے سے رویہ اگر یہ رہا تو بچو گے، اور اگر یہ نہیں رہا تو نفاق جو ہے تمہارے دل میں آ سکتا ہے۔ پھر نفاق کے کچھ علامات کا تذکرہ بھی ہے، وہ انشاءاللہ میں آج تفصیل سے کروں گا، لیکن ہم اس کے مطالعے کو آگے بڑھاتے ہیں صرف ترجمہ کروں گا پہلی چار آیات کا جن پر گفتگو پہلے ہو چکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءك المنافقون، اے نبی جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں، قالوا نشهد انك لرسول اللہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں، قسم کھاتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ یعلم انك لرسوله، اور اللہ کو تو خوب معلوم ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، اسی نے تو بھیجا ہے آپ کو رسول بنا کر، اس پر اللہ کو گواہ ٹھہرانے کی کیا ضرورت انہیں پڑ رہی ہے، اصل میں تو دال میں کالا ہے، کوئی نہ کوئی دل میں خرابی ہے، اندر بدنیتی ہے، جس کے اظہار کے لیے انہیں قسمیں کھانی پڑ رہی ہیں، اللہ کو خوب معلوم، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ تعالیٰ تو گواہی دیتا ہے، اس کی گواہی یہ ہے کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں، یقیناً یہ جھوٹے۔ ظاہر بات ہے جس بات پر قسم کھائی ہے وہ تو ایک حقیقت ہے، لیکن جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں یہ جھوٹ ہے، ان کا دل اس بات کی گواہی نہیں دے رہا، آپ کی رسالت میں تو کوئی شک نہیں، لیکن جو چیز جھوٹ ہے وہ یہ ہے کہ اندر سے، قلب سے، ذہنی طور پر، قلبی طور پر آپ کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں، آپ کو رسول کا درجہ نہیں دے رہے، آپ کی اطاعت سے گریزاں ہیں۔ جب آپ کو حکم دیتے ہیں اور خاص طور پر اس میں قربانی کا مطالبہ آتا ہے تو ان کی جان پہ بن جاتی ہے، سو جتن کرتے ہیں اسے جان چھڑانے کے لیے، اس سے جان بچانے کے لیے، تو در حقیقت انہوں نے آپ کو رسول کا مقام دیا ہی ہے۔ اتخذوا ایمانہم جنتاً، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا، اور یہ میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، یہ درجہ بدرجہ ایک شخص وہاں تک پہنچتا ہے کہ پہلے اپنی کوتاہی پر، بے عملی پر پردہ ڈالنے کے لیے جھوٹے بہانے تراشے جاتے ہیں، اور جب کئی مرتبہ بہانے جھوٹے تراش لیے اور محسوس ہوا کہ اب ہماری بات میں وزن نہیں رہا تو وزن پیدا کرنے کے لیے قسم کا اضافہ کیا جاتا ہے، تو انہوں نے قسموں کو ڈھال بنا لیا، اس لیے کہ ایک مسلمان اگر، چونکہ ظاہراً یہ مسلمان تھے، قانوناً مسلمان تھے، اس میں کوئی شک نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر رہے ہیں، قانونی طور پر تو انہیں کوئی کافر نہیں کہہ سکتا، تو جب ایک مسلمان اللہ کی قسم کھا کر کوئی بات کہہ دے تو اب اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اسے کہا جائے تم جھوٹ بول رہے ہو، تم غلط بیانی سے کام لے رہے ہو، تو ان قسموں کو انہوں نے اپنے لیے ڈھال بنا لیا ہے۔ فصدوا عن سبیل اللہ، تو یہ رک گئے ہیں اللہ کے راستے سے، اس صراط مستقیم پر جو انہیں آگے بڑھنا چاہیے تھا، ایمان کی صراط مستقیم، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، اس سے اب رک گئے، اور بجائے اس کے کہ آگے بڑھتے اصل میں پسپائی شروع ہو گئی۔ انہم سا ما کانوا یعملون، بہت ہی بری حرکتیں ہیں جو یہ کر رہے ہیں، ذلک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہاں اس بات کو واضح کیا گیا کہ ایسا نہیں ہے کہ شروع میں ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، کچھ لوگ تھے، میں نے عرض کیا یہود میں سے بعض نے یہ سازش کی تھی کہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اور مسلمانوں میں شامل ہو جائے، سازشی طور پر جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھ کے، جیسے آج بھی ہوتا ہے، کوئی ہندو جاسوس اگر آئے گا تو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آئے گا، اور آپ نے دیکھا ایسے بہت سے واقعات ہوتے ہیں، ملتے ہیں، ایسے منافقین تھے لیکن تعداد میں بہت کم، جو بڑی تعداد تھی وہ ان لوگوں کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے ہیں، قرآن کی حقانیت پر ان کے دل نے گواہی دی اور اسی کی وجہ سے وہ ایمان لائے، لیکن اس کے بعد اس کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے سے گریز کرتے رہے، اعراض کرتے رہے، اپنے آپ کو اپنے نفس کو اپنے مال کو بچا کر رکھنا۔ مکی صورتوں میں اس برس کی نشاندہی کی گئی تھی، بڑے خوبصورت انداز میں آیا ہے سورہ حج میں، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں، بندگی کرنا چاہتے ہیں کنارے کنارے رہ کر، یعنی کلمہ طیبہ زبان سے نکالا تو اب ہر چیز باد آباد کا سا معاملہ نہیں ہے کہ اب جو کچھ ہو۔ ایک طرز عمل وہ تھا کہ اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جم گئے، ڈٹ گئے، اب ایمان کے تقاضے جو بھی سامنے آئیں گے چاہے اس پہ جان جاتی ہو ان کے قدم پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ ایک مرتبہ اللہ کو رب مان لیا، اب پیچھے ہٹنے کا کیا سوال ہے؟ جو تقاضا بھی سامنے آئے، مال خرچ کرنا پڑے، اپنے اوقات لگانے پڑے دین کے لیے، اپنی گردن کٹانی پڑے، خرچے باد آباد۔ لیکن ایک طرز عمل وہ ہوتا ہے جو ہمارے ہاں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا صاحب طرز عمل ہے، اس میں بڑی معقولیت ہے، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، آخر دنیا بھی تو ہے، دنیا کے اپنے تقاضے ہیں، دین ٹھیک ہے، دین کی بڑی اہمیت ہے، آخرت کی اہمیت ہے، لیکن دنیا کا بھی تو انکار نہیں ہے، دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلو، برابر لے کر چلو، اپنی دنیا کا بھی نقصان نہ ہو اور دین سے بھی تعلق رہے، ایسی پالیسی چلنی چاہیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں کنارے رہ کر، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر حالات اچھے رہے، خیر پہنچتا رہے، مطمئن رہتے ہیں، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر کوئی آزمائش آ جائے، تکلیف آ جائے، کوئی قربانی کا مطالبہ سامنے آ جائے، جان اور مال کے جو ہے نقصان کا اندیشہ ہو، ایسا مرحلہ سامنے آ جائے، انقلب علی وجہ، الٹے منہ واپس لوٹ جاتے۔ اب ایمان کا تقاضا کیا تھا؟ کہ لبیک کہیں، لیکن یہاں سے پسپائی، ایمان تو ہے، عملی تقاضا نہیں ادا کریں گے۔ یہ طرز عمل نفاق کی بنیاد ہے، اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ عام طور پر یہی سوچ ہے اس وقت مسلمانہ نے پاکستان کی ایک عظیم اکثریت کی سوچ یہی ہے کہ سب سے مناسب طرز عمل یہ ہے کہ دین دنیا میں بھی آپ پورے رہیں، کوئی کمی کسی اعتبار سے نہ ہو، اور دین کا جو دامن ہے وہ بھی ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے، کچھ ایسی پالیسی ہو اعتدال والی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس صورتحال پر، اس طرز عمل پر تبصرہ کیا ہے؟ خسرت دنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کی۔ یہ ہے ابتدا، تو ذالک بانہم آمنوا، یہ اس لیے کہ ایمان کو لائے تھے، ثم کفروا، جب ایمان کے وہ تقاضے، ذرا مشکل تقاضے سامنے آئے جن میں جان اور مال کی قربانی کا مسئلہ درپیش تھا، تو پھر پیچھے ہٹے۔ اس پیچھے ہٹنے کو قرآن نے لفظ کفر سے تعبیر کیا، حقیقت کے اعتبار سے یہ ایمان کا انکار ہے، ایمان کے عملی تقاضوں پر آگے بڑھنے کی بجائے اس سے گریز کرنا حقیقی اعتبار سے کفر ہے۔ زبان سے آپ مان رہے ہیں، عملا نہیں مان رہے اللہ، تو آپ لاکھ کلمہ پڑھیں، قانونی طور پر مسلمان ہیں، اندر سے جو ہے وہ پسپائی شروع ہو چکی ہے، ایمان سے کفر کی طرف کی واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ، یہاں پر اختصار ہے اس لیے کہ سورہ منافقون نفاق کے موضوع پر مختصر لیکن نہایت جامع سورت، اس کی تفصیل آئی ہے سورہ نساء میں، انشاءاللہ وہ آیات بھی میں آپ کو سناؤں گا آج۔ فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ، تو بالآخر ایک مرحلہ وہ آیا ان کے اس عملی گریز کا، ایمان کے عملی تقاضوں سے گریز، اجتناب، دامن کو بچانا، وہ جو اقبال کا شعر محترم بانی تنظیم اسلامی بھی بار بار کوٹ کرتے ہیں، کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ یہ بچا بچا کے رکھنے کی جو پالیسی جو ہے، یہاں سے جو عمل شروع ہوتا ہے، اور گریز، ایسے تقاضے جن میں جان و مال کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہو اسے پسپائی، یہ طرز عمل ایک خاص سٹیج تک جب پہنچتا ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے دل پر مہر کر دی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ توفیق سلب کر لی گئی۔ اس سے پہلے موقع تھا، ان کے دل میں بعض اوقات خیال آتا تھا، اپنی غلطی کا احساس ہوتا تھا، واپس لوٹنے کا جذبہ جاگتا تھا، یہ سورہ نساء میں ہم پڑھیں گے اس کا ذکر ہے، لیکن اس کو اگنور کر دیتے تھے۔ اب کیفیت ایسی ہوگی کہ وہ خیال بھی دل میں نہیں آئے، اب مسلوب التوفیق، اب گویا ان کے لیے عذاب جہنم اللہ کی طرف سے طے ہو گیا، واپسی کا رستہ بند۔ فتوبی عدا قلوبہم فہم لا یفقہون، اب کچھ سمجھ کے نہیں دیں گے، آپ لاکھ انہیں سمجھائیں، اچھے سے اچھا واس کہیں، دلائل سے انہیں بات جو ہے انہیں قائل کرنے کی کوشش کریں، کوئی چیز ان پر اثر نہیں کرے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اے نبی جب آپ ان کو دیکھتے ہیں، اور اس میں یہ مخاطب بھی ہو سکتا ہے، دیکھنے والا کیا سمجھتا ہے، تو عجب کا اجسام ہوں، تمہیں ان کے جسم جو ہیں تن و توش بڑے اچھے لگتے ہیں، دل کو لبھانے والے ہیں، بڑے جسیم لوگ ہیں، صاحب حیثیت ہیں، خوش پوشاک ہیں، لباس بھی بہت عمدہ ہے، معاشرے کے معتبر لوگ ہیں، اس لیے کہ نفاق کا حملہ زیادہ انہی لوگوں پر ہوتا ہے جن کے پاس مال و دولت ہو، اسی کو بچا کر اور سمیٹ کے رکھنا جو ہے ان کا مسئلہ بنتا ہے، ان کی کوئی حیثیت ہو، چودراہٹ ہو، وہ آڑے آتی ہے، تو بڑے تنوتوش والے ہیں۔ وہی یقول تسمع لقولی، اور چونکہ معتبر لوگ ہیں، صاحب حیثیت لوگ ہیں، تو جب وہ بات کرتے ہیں تو تم ان کی بات کو بہت کان لگا کر سنتے ہو، صاحب حیثیت ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ کانہم خشب مسندہ، گویا کہ وہ ایسی لکڑیاں ہیں، خشک لکڑیاں جنہیں ٹیک دے کر، سہارا دے کر کھڑا کیا گیا ہو۔ مانوی اعتبار سے اندر کیا ہے، اندر تو شخصیت انتہائی بودی اور کمزور، ان سے زیادہ بزدل کوئی نہیں ہے حقیقت کے اعتبار سے، ان سے زیادہ جو ہے وہ کم ہمت کوئی نہیں۔ یحسبون کل نصیحۃ علیہ، ہر چیخ کو، ہر بری آواز کو یا بلند آواز کو سمجھتے ہیں کہ انہی کے لیے کوئی خطرہ آ رہا ہے، کہیں سے کوئی آواز اٹھی اور انہیں اپنے جان کے لالے پڑ گئے۔ خاص طور پر مدینہ میں چونکہ معاملہ یہ تھا کہ ہر وقت خطرہ رہتا تھا کفار کے حملے کا، فلاں قبیلے کی طرف سے اندیشہ ہو رہا ہے کہ وہ حملے کی پلاننگ کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہیں سے کوئی آواز اونچی نکالے گا لوگوں کو وارن کرنے کے لیے، کسی بھی قسم کا خطرہ ہو، تو جب بھی کوئی ایسی آواز ان کو سنائی دیتی تھی ان کی جان پہ بن جاتی تھی، خون خشک ہونے لگتا تھا کہ آئی مصیبت، جان کے لالے پڑ جاتے۔ ہم العدو فاحذر ہوں، یہی ہے اصل دشمن، مارے آستین، آستین کے سانپ، فاحذر ہوں تو ان سے بچو، یعنی چوکنے رہو، محتاط رہو، ان کی سازشیں، ان کے طریق واردات، ان پر کڑی گہری نظر رکھو۔ قاتلہم اللہ انہا یوفکون، اللہ تعالیٰ انہیں غارت کرے، تباہ و برباد کرے، کہاں سے واپس لوٹائے جا رہے ہیں۔ اس لفظ میں بھی یہ مفہوم موجود ہے کہ ایمان جیسی دولت نصیب ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی، اور اب انجام دیکھو کیا ہے کہ دل پر مہر ہو گئی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، قرآن مجید نے ایک شخصیت کی پوری نقشہ کشی کر دی ہے تاکہ لوگ بڑی آسانی سے پہچان سکیں کہ کون ہے، منافق کا کردار کیا ہو، اگرچہ کسی کو شخصی طور پر منافق قرار دینا یہ پسندیدہ نہیں ہے، یہ کردار ہے، اس سے تم پہچان سکتے ہو لوگوں کو اور ان کے بارے میں محتاط ہو جاؤ، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس کردار کو پہچان کر اپنا جائزہ لیتے رہو کہ کہیں تمہاری کیفیت تو یہ نہیں ہو رہی. چنانچہ اس کردار کے حوالے سے اگلی بات آئی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے منافقین سے آؤ، يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں کہ وہ تمہارے لیے استغفار کرے. ان کا طرز عمل کیا تھا؟ جھوٹے بہانے کر کے بچ جاتے تھے. جو لوگ ان کے خیر خواہ ہیں، بہی خواہ ہیں، دوست ہیں، بھائی بند ہیں، سچے مسلمان ہیں، وہ توجہ دلاتے تھے کہ دیکھو یہ تمہارا طرز عمل ٹھیک نہیں ہے، تمہیں یہ اللہ اور رسول جو ہیں ان کی ناراضگی تم مول لے رہے ہو، سب کچھ تمہارا کارج جائے گا، آؤ اپنی اس غلطی پر کا اعتراف کرو اور استغفار کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے اپنے گناہ کا اعتراف کرو تاکہ وہ تمہارے لیے استغفار کریں. لیکن اب طرز عمل کیا ہے؟ لووا رؤوسهم، ایک سٹیج وہ آتی ہے کہ پھر جس کا ذکر ہو چکا ہے کہ دل پر مہر ہوئی ہے، اپنے سروں کو بڑے جنبش دیتے ہیں خاص انداز سے، جیسے بہت غور و فکر کر کے ایک رائے تک پہنچ گئے ہیں. ورأيتهم يصدون، اور تم دیکھتے ہو کہ وہ کترا جاتے ہیں، رکتے ہیں، تیار نہیں ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہونے سے. وہم مستکبرون، اور وہ اصل میں تکبر، استکبار اور گھمنڈ کا مظاہرہ کر رہے ہیں. یہ جھوٹی انا آڑے آ رہی ہے کہ وہاں جا کر اپنے گناہ کا اعتراف کرنا، اپنی غلطی جو ہے اس کو ماننا، یہ تو پھر ہماری کوئی بھرم ہی نہیں رہ جائے گا. وہ جھوٹی انا اب جو ہے رکاوٹ ہے، وہ آڑے آ رہی ہے. یہ ایک مینٹیلٹی ہے اس کو پہچاننے. سواء علیہم استغفرت لہم، اب ان منافقین کا جو انجام بد ہے اس کے حوالے سے بڑی ہی یوں کہنا چاہیے کہ چونکا دینے والا انداز ہے کہ جو آگے آ رہا ہے، کہ واقعی جس کے دل میں ذرہ بھر ایمان ہو تو وہ کام کر رہ جائے. سواء علیہم استغفرت لہم، اے نبی برابر ہے ان کے لیے آپ استغفار کریں، ام لم تستغفر لہم، یا آپ استغفار نہ کریں. لن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا استغفار بھی ان منافقین کے حق میں قبول نہیں ہے. اللہ نے اعلان کر دیا، اتنے بد نصیب، اتنے شقی، یہ شقاوت اور بد نصیبی کی انتہا ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو، ایسے نافرمانوں کو، ایسے باغیوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، سورہ توبہ میں یہی مضمون اس سے بھی آگے بڑھ کر آیا کہ ان تستغفر لہم سبعین مرتا فلن یغفر اللہ لہم، اے نبی آپ ان کے حق میں 70 بار بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے. اور یہ اصل میں کثرت کے لیے ایک عادت ہے جو عربوں کے ہاں استعمال ہوتا تھا. اگرچہ ایک روایت یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، یا آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ 70 بار سے زیادہ استغفار کرنے سے اللہ معاف کر دے گا تو میں اس سے زیادہ استغفار کرتا ہوں. لیکن اس کا جو اصل مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ یہ طے شدہ بات ہے کہ اللہ انہیں معاف نہیں کرے. یہ ہے ایمان لانے کے بعد کا انجام، ذالک بانہم آمنوا ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مت خرچ کرو ان لوگوں پر کہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، ان کے پاس ہیں، ان کے جو ساتھی ہیں، خرچ نہ کرو ان پر. حتی ینفضوا، یہاں تک کہ یہ سارے جو آئے ہیں مکے سے مہاجر، یہ چھٹ جائیں یہاں پر. یہ اصل میں کس سے کہہ رہا تھا؟ عبداللہ ابن ابی کہہ رہا تھا انصار سے، اپنے ساتھیوں سے. ظاہر بات ہے کہ انصار میں عظیم تعداد تو وہ تھی جو مخلص تھی. والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان, لیکن انہی انصار میں سے ایک گروپ تھا کہ جو عبداللہ ابن ابی کا ساتھی تھا, انہی میں وہ لوگ تھے کہ جو دین کے تقاضوں سے گریز کی وجہ سے آہستہ 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 وہ نفاق کے دائرے میں داخل ہو گئے, ایمان سے محروم ہو گئے. تو اپنے اس گروہ سے وہ کہہ رہا تھا کہ تم خرچ نہ کرو ان پر کہ جو اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں, جو ساتھ ہیں, جو ہجرت کر کے آئے ہیں, تم نے انہیں پناہ دی ہے, تم ان پر خرچ کر رہے ہو, ان کا نان نفقے کی ذمہ داری تم نے قبول کی ہے, اس کی وجہ سے ان کے دماغ خراب ہو گئے. یہ اصل میں ایک موقع تھا, سیرت کا اہم واقعہ ہے, غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر ایک مہاجر اور ایک انصار, انصاری صحابی, ان کا کوئی جھگڑا ہو گیا کسی بات پر, تو بات ذرا بڑی, تو اس کے بعد دونوں نے آواز دی, جس جو مہاجر تھا اس نے اپنے مہاجر ساتھیوں کو بلایا اور جو انصاری تھا اس نے اپنے انصاری جو ہے وہ برادری کے لوگوں کو آواز دی. بات بڑھنے لگی تھی لیکن الحمدللہ کہ وہ بیچ بچاؤ تو ہو گیا, لیکن اس موقع پر عبداللہ ابن ابی وہ ساتھ تھا. ذرا غور کیجئے, غزوہ بنی مستلق, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں خود موجود ہیں اور جو بھی آپ کے ساتھ ہیں ان میں عبداللہ ابن ابی بھی ہے. قرآن مجید میں ہے یہ بات کہ جو مہم دیکھتے تھے کہ آسان ہے, جہاں سے مال غنیمت ملنے کی توقع ہے, اس میں ساتھ چل پڑتے تھے. بہرکیف اس نے اپنے خصوصی ساتھیوں کو, اپنے وہ جو تھے قریبی, ان کو بلا کر اس نے بہت غم و غصے کا اظہار کیا اور اس کی زبان سے یہ الفاظ بھی نکلے. عربی کا محاورہ ہے کہ سم من کلبک یا کلک, اپنے کتے کو کھلا پلا کر موٹا کرو گے, وہ کسی دن تمہیں کاٹے گا. معاذ اللہ, کہ تم نے ان کی مدد کی ہے, یہ مہاجرین کی, انہیں کھلایا پلایا ہے, اب یہ تمہارے ہی تمہیں ہی کاٹ کھانے کو آ رہے ہیں, اب یہ نوبت آ گئی ہے. لہذا طے کر لو کہ اب مدینہ واپس پہنچ کر, معاذ اللہ اس نے جو لفظ استعمال کیا, ان ذلیلوں کو ہم نکال باہر کریں گے اپنے شہر سے, مدینہ سے. ایک نوجوان صحابی وہاں موجود تھے, ان کا رشتہ داری کا تعلق عبداللہ ابن ابی سے تھا, وہ کم عمر تھے, عبداللہ ابن ابی نے خیال نہیں کیا, بہرحال وہ انہوں نے یہ بات سن لی, زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ, اور ظاہر بات ہے ان سے ضبط نہ ہوا کہ یہ اتنی بڑی بات اس نے کہی ہے, جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی. آپ نے اس کو بلایا, عبداللہ ابن ابی کو, تم نے یہ بات کہی ہے, وہ صاف مکر گیا. جھوٹ تو بہت بڑی سب سے پہلی نشانی ہے. آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب, جھوٹ بولنا تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے, مکر گیا. اب چونکہ وہ تھا بڑا صاحب حیثیت شخص, حضرت کا سردار ہوا کرتا تھا, اور یہ ایک نوجوان 15-16 سال کا چھوکرا, اس نے یہ گواہی دی ہے اور اس نے جھوٹ, وہ اس نے قسم اٹھا لی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے, تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ اس کی شرارت ہے, اس لڑکے کی, اس بے وقوف کی, اسے انہوں نے برا بھلا کہا اور اس کو کہا کہ اتنا معزز شخص ہے, یہ کیسے جھوٹی قسم کھا سکتا ہے. اس کے بعد یہ آیات نازل, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو بلا کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری صداقت کی گواہی دے دی. یہی لوگ ہیں, ہم الذین یقولون, جو کہتے ہیں کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ, مت خرچ کرو ان پر کہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ نفاق کی ایک منزل وہ آتی ہے کہ مخلص مسلمانوں کے خلاف دلوں میں کدورت اور بغض پیدا ہونا شروع ہوتا ہے, کہ یہ لوگ آگے بڑھ کر قربانیاں دے رہے ہیں, جہاد و قتال کے منازل طے کر رہے ہیں, اور ان کی وجہ سے ہمارا پیچھے بیٹھ رہنا نمایاں ہو جاتا ہے, ہمارا ان ایکٹیو ہونا جو ہے وہ کھل کر لوگوں کے سامنے آتا ہے. تو یہ سارا ان لوگوں کا مسئلہ کھڑا کیا ہوا, یہ فینیٹکس. تو لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ, مت خرچ کرنا ان پر کہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں, وہ جو مہاجر آئے ہیں, چھوڑ دو ان کی معاونت, ان کی مدد, حتی ينفضوا, یہاں تک کہ وہ خود ہی منتشر ہو جائیں گے, جب کھانے کو نہیں ملے گا تو خود ہی جہاں سینگ سمائیں گے چلے جائیں گے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ تمام خزانے آسمانوں اور زمین کے وہ تو ہیں ہی اللہ کے، کل خزانوں کا مالک وہ ہے جس کو چاہے وہ دے، یہ تو اس کی عطا ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافقین اس بات کو نہیں سمجھتے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے کھلانے پلانے سے یہ جی رہے ہیں. انہیں کیا معلوم کہ ان مہاجرین کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے رزق میں برکت ڈال دی، اصل تو عطا کرنے والا وہ ہے. یقولون لئن رجعنا الی المدینہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ گئے مدینے کی طرف، یعنی اب غزوہ بنی مصطلق سے واپسی ہو رہی ہے، ذرا ایک دفعہ مدینے پہنچ جائیں، ان مہاجرین کو سبق سکھائیں گے. لیخرجن الاعز منہ الاذل، تو نکال باہر کریں گے وہ لوگ کے جو باعزت ہیں، جو اس زمین کے اصل رہنے والے ہیں، سنز آف دا سوئل ہیں، یہ باعزت لوگ، یہ باہر سے آنے والے جو ہیں کمی کاری معاذ اللہ، ان کو نکال باہر کریں. وللہ العزت ولرسولہ وللمومنین، حالانکہ کل عزت طاقت عزت اور وقار وہ تو ہے ہی اللہ کے لیے، اور اگر اس کے بعد ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وللمومنین اور اہل ایمان کے لیے. ولیکن المنافقین لا یعلمون، لیکن منافقین اس بات کو نہیں سمجھتے، یہ علم سے بے بہرہ ہو چکے. چنانچہ اس کا اظہار ہوا کہ مدینے جب واپس پہنچے، یہ بڑا سبق آموز واقعہ ہے سیرت کا، خود عبداللہ ابن ابی کا بیٹا عبداللہ بن عبداللہ بن ابی، وہ مخلص مسلمان تھا، اس کو خبر پہنچی کہ اس کے باپ نے ایسی بات کہی ہے، تو وہ باہر کھڑا ہو گیا مدینہ کے دروازے پہ، کہنا چاہیے جہاں سے قافلہ آنا تھا، تلوار سوت کر، اور اس نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا اور یہاں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک کہ تم یہ اقرار نہ کہو، زبان سے نہ مانو کہ صاحب عزت اللہ کے رسول ہیں اور تم ذلیل ہو. اس کے بیٹے نے اسے اقرار کروایا، تب وہ مدینے میں داخل ہو سکا. تو وللہ العزت ولرسولہ وللمومنین ولکن المنافقین لا یعلمون، انہیں کیا معلوم اصل عزت کس کی ہے، حقیقی عزت کس کی ہے. اس کے بعد ہے دوسرا رکوع، اس سورت کا بڑا مختصر ہے لیکن ہمارے اعتبار سے بہت اہم. نفاق کے چھوت سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ نفاق کا مرض لاحق ہو جائے تو پھر اس کا ازالہ، اس کا سد باب کیسے ممکن ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ جو موضوع ہے اگلی آیات کا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ یہ سورہ نساء کی آیات بھی ہم پڑھ لیں جن میں انہی باتوں کی تفصیل آئی ہے اور منافقت کے مختلف پہلو سامنے لائے گئے ہیں کہ جو ان کی پہچان کا ذریعہ ہے، معلوم ہو کہ کون منافق ہے، اس کا کردار کیا ہے، اس کا رول کس طرح کا ہوتا ہے، اس کی ذہنیت کیا ہے، مینٹیلٹی کیا ہے، شخصیت کیا ہے. منافقت کا اصل معاملہ تو دل کے ہے، ایک شخص زبان سے اقرار کر رہا ہے لیکن دل میں اس کے ایمان نہیں ہے، نفاق جڑیں جما چکا ہے لیکن دل تک براہ راست ہماری رسائی نہیں، اور نہ ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم جو ہے وہ اس معاملے میں زیادہ چھان کوریت کریں اور کسی شخص کے بارے میں فتویٰ لگائیں کہ یہ منافق ہے یا مومن ہے. ہاں البتہ کچھ علامتیں ہیں، ان کے ذریعے تم پہچان سکتے ہو، یہ نفاق عملی ہے جس کی علامتیں بیان کی گئی ہیں حدیث میں، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ دوسروں پر لفظ نفاق کا فتویٰ چسپا کرنے کی بجائے خود اپنے لیے، ہمارے لیے اصل میں یہ میز دیے گئے ہیں کہ ہم اپنا جائزہ لیتے رہیں، اپنی خود احتسابی کریں، اور جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے. ایفا عہد کی بجائے اسے کوئی پاس نہیں ہے اپنے وعدے کا، بڑے سے بڑا وعدہ کیا کر لیا بس ٹھیک ہے اپنا کام نکل آیا، اس کو پورا کرنے کی طرف، ایفا عہد کی طرف اس کی کوئی توجہ نہیں. وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ، تیسری علامت کہ جب اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی جائے، اور امانت جو ہے کوئی اشیاء بھی ہو سکتی ہے، کوئی نقد ہے، کوئی سونا چاندی ہے، اسی طریقے سے امانت کوئی بڑی ذمہ داری کا منصب بھی ہے. خان خیانت کرتا ہے، اس امانت کے معاملے میں بھی بدعہدی سمجھ لیجیے، خیانت بددیانتی کا مرتکب ہوتا ہے. یہ ہیں تین اوصاف جو ایک حدیث کے مطابق یہ خصلتیں ہیں منافق کی، ان کے ذریعے تم پہچانو. ایک اور حدیث جو ہے اس میں چار کا ذکر ہے، اور بات بہت ہی زیادہ شدت کے ساتھ آئی ہے. چوتھی کا ذکر فرمایا، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اگر کہیں جھگڑا ہو جائے تو فوراً آپے سے باہر ہو جائے گا، گالی گلوچ پر اتر آئے گا. یہ چوتھی نشانی بتائی، اور اس کے بعد جو بات فرمائی ہے وہ ہے بہت قابل توجہ، جس میں یہ چاروں علامتیں ہیں وہ پکا منافق ہے، اور جس میں سے اس میں سے ایک یا دو ہیں وہ اسی درجے میں منافق ہے، اور جس میں چاروں ہیں وہ پکا منافق ہے. وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ، چاہے وہ روزہ رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، اور اپنے آپ کو بڑا مومن اور مسلم سمجھتا ہو. نماز روزہ الگ چیز ہے، یہ اپنے آپ کو مسلمانوں میں ثابت کرنے کے لیے، اور یا ایک روایتی انداز میں حصہ بن گیا ہے عادت کا، اس کے مطابق بھی ہو سکتی. لیکن اگر یہ چار خصلتیں ہیں تو فرمایا کہ یہ شخص پکا منافق. حقیقت کے اعتبار سے اندر باطن میں ایمان سے محروم ہے، نفاق جو ہے وہ تسلط کر چکا ہے. سورہ نساء کی متعلقہ آیات کا انشاءاللہ مطالعہ آئندہ کریں گے. اس ہفتے جو سب سے بڑا معاملہ ہوا اس میں بھی جو بات ہمیں سامنے آ رہی ہے کہ حکومت کا موقف کبھی کچھ کبھی کچھ، سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنا مشکل، اعتماد بہت عرصے سے ہی نہیں ہے، حکومتی سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے، حقائق کیا ہوتے ہیں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ صداقت اور کس بیانی جو ہے اس کو کیسے ممیز کریں، کیسے تمیز کریں، کہاں پر وہ لائن آف ڈیمارکیشن ہے. لیکن جو بھی واقعہ ہوا ہے اس وقت سب سے بہت اہم ہے. سردار اکبر بگٹی کے خلاف جو ایکشن لیا گیا اور اس کے اندر ان کی جان بھی گئی، ذاتی شخصیت کے حوالے سے میں بات نہیں کروں گا، اس لیے کہ ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذکروا موتاکم بالخیر، مرنے والے کے جو ہیں ان کے محاسن کا تذکرہ کیا کرو. وہ جو بھی شخصیت ہے ذاتی طور پر وہ سب کے سامنے ہے، لیکن ہمارے اس مضمون سے اس کا ایک تعلق ضرور بن رہا ہے کہ کم سے کم وہ منافق نہیں تھا. اس نے اپنے آپ کو کبھی مسلم اور مومن ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی، جو تھا جو حقیقت ہے وہ اس کی زبان پر بھی آ جاتی تھی. چنانچہ کالم نگار بھی بتا رہے ہیں کہ وہ صاف صاف کہتا تھا، جو بھی اس کے عقائد تھے یا جو بھی وہ افکار رکھتا تھا، وہ اسلام سے متعلق تھے یا نہیں تھے، کبھی اس نے چھپانے کی کوشش نہیں، کبھی اپنے آپ کو اس مومن اور مسلم ثابت کرنے کی اور ان کا کوئی لیڈر ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ جو کھلے انداز میں اپنی بات رکھے اس کے مقابلے میں جو منافق ہے اس پر اللہ کا غضب زیادہ بڑھتا ہے. کھلے کفر اور کھلے الحاد کے مقابلے میں منافقت اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا جو بار کیف. پاکستان کے حوالے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ وفاق کا عالم بردار تھا، پاکستان کا وفادار تھا. میں زیادہ نہیں جانتا، لیکن آج کل تو کالم اس کثرت سے آ رہے ہیں اور آپ بھی پڑھ رہے ہوں گے جو اس کا رول رہا ہے. بہرحال بلوچ سردار اور بھی ہیں، علیحدگی پسند بھی ہے، اس کا معاملہ علیحدگی پسندوں میں شامل نہیں ہوتا، اور یہ نسبتاً ان سرداروں میں سے تھا جو پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے تھے. جو کچھ کیا گیا، بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے ظہور الہی کیس کے حوالے سے بھی ایک بات رپورٹ کی گئی ہے، مختلف کال نگاروں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ بھٹو صاحب نے جب کوشش کی تھی انہیں چودھری ظہور الہی صاحب کو کہ پولیس مقابلے میں ان کو پار کریں اور بلوچستان کی سرزمین کو اس کام کے لیے استعمال کیا جائے، تو اس شخص نے یہ کہا تھا کہ ہم مہمانوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتے، یہ ہمارے مہمان ہیں. تو بہرکیف جو بھی ہے، یہ اس کی شخصیت کے اعتبار سے پاکستانی ہونے کے ناطے اور تعصبات کے ناطے جو باتیں ملتی ہیں وہ کم سے کم مثبت ہیں. اصل المیہ کیا ہے کہ ہم مذاکرات اور مفاہمت اور لچک دکھانے کے حوالے سے ہم نے انتہائی نااہلی کا ثبوت دیا. بھارت سے ہم مذاکرات کر سکتے ہیں، انتہا درجے کی لچک دکھا سکتے ہیں، امریکہ کے آگے بچ بچ جانے کو تیار ہے. اسرائیل جس کے بارے میں سب جانتے ہیں، اسلام، مسلمانوں اور پاکستان کا سب سے بڑا دشمن، اس کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھانے کے لیے ہم ہر قدم اٹھا سکتے ہیں. اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے مذاکرات اور مفاہمت کا رویہ ہم اختیار نہیں کر سکتے. قرآن مجید میں تو مومن کی شان بیان ہوئی ہے، اہل ایمان کی، اعزتن علی الکافرین اذلتن علی المومنین اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار کے مقابلے میں انتہائی سخت اور آپس میں انتہائی مہربان، اور یہاں بالکل اس کے برعکس رویہ ہے. اس کے نتیجے میں جو اس وقت خلفشار ہے پورے پاکستان میں واقعی سامنے. اور جو چیز پھر ایک مرتبہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن کر آئی ہے کہ اصل حکومت کس کی ہے، یہ جمہوری حکومت کس بلا کا نام ہے جو یہاں پر نام نہاد جمہوری حکومت، فیصلے کون کرتا ہے، کون ذمہ دار ہے؟ جمہوری حکومت کا مطلب ہے کہ صرف مفادات کا تحفظ. یہ ایک ڈرامہ ہے جو جمہوری حکومت کے نام پہ رچایا جا رہا ہے. اتنے بڑے بڑے اہم فیصلے کہاں ہوتے ہیں، کون کرتا ہے، کون اس کا ذمہ دار؟ ایم ایم اے بھی ابھی تک تذبذب کا شکار ہے کہ وہ بلوچستان کی حکومت سے خود کو اپنے جو ہے علیحدہ کرے احتجاجاً. نہیں معلوم کہ کب وہ اس تذبذب سے باہر نکلے گی. ایک کالم نگار نے تو یہ بھی بات کہی ہے کہ اصل اندیشہ یہ ہے کہ امریکہ کا اصل مقصد ہے اس وقت ایران پر جو فوج کشی امریکہ کے پیش نظر ہے، روزانہ تو دھمکیاں آتی ہیں اخبارات میں جو بھی اقدام کرنا ہے اس کے لیے، یہ پاکستانی بلوچستان ہی یہیں سے جو ہے اقدام کیا جائے گا. اور بلوچی سرداروں میں اگر کوئی رکاوٹ بن سکتا تھا تو وہ یہ تھا، واللہ اعلم. بہرحال ایک کالم چھپا ہے، ایک ذمہ دار کالم نگار ہے، اس نے یہ لکھا ہے کہ اس کا بھی امکان ہے کہ اس کے لیے رستہ ہموار کیا جا رہا ہو. پر کیف یہ ہے کو سوچنے کی بات، اور میں صرف آخر میں یہ عرض کروں گا، تحریک چلانی چاہیے اس میں کوئی شک نہیں جو حالات ہیں، لیکن کس مقصد کے لیے؟ جو کچھ ہو رہا ہے بحالی جمہوریت کے لیے تحریک عملاً تو یہی ہے نا جو پیش نظر ہے. بحالی جمہوریت کے لیے تو ہم نے پچھلے 60 سالوں میں کئی مرتبہ تحریکیں چلائی ہیں. کیا اس سے اس ملک کا کوئی خیر ہوا؟ کیا یہاں اسلام آیا؟ اسلام کے نام پر یہ بننے والا ملک ہے، اس کی بقا اور استحکام پورے طور پر منحصر ہے حقیقی اسلام کے نافذ ہونے. آپ نے تجربے کیے ہیں یہاں جمہوریت کے، وہ بھی کیا تھا، آمریت کی شکل بن گئی. بھٹو صاحب کی بھی جمہوریت تھی، نواز شریف صاحب کی بھی جمہوریت تھی، انہی سے پھر لوگ پناہ مانگتے تھے اور پھر جب فوج آتی تھی تو مٹھائی تقسیم کرتے تھے، اور اب پھر جمہوریت کی بحالی کے لیے تحریک. جمع ہو کر تحریک ضرور چلائیے لیکن نفاذ شریعت کے لیے، اسلامی نظام کے قیام کے لیے، جس کام کے لیے پاکستان وجود میں آیا، تب تو کوئی خیر یہاں سے برآمد ہوگا، ورنہ آپ ایک مرتبہ پھر شوق پورا کر لیں گے. ایک شخص ہٹے گا اس سے زیادہ بڑھ کر کوئی جو ہے وہ آپ کے پھر سر پر سوار ہو جائے گا. اسلام نہیں آ سکتا، اس ملک کی بقا اور استحکام جو ہے وہ جمہوریہ سے وابستہ نہیں ہے، دیکھ لیا ہم نے بہت، اسلام سے وابستہ. اور اسلام کے لیے اگر آپ تحریک چلائیں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کو ایک ہی غرض ہے، اس کا دین قائم ہونا چاہیے، یہ ہمارے ذمے ہے. جمہوریت کی بحالی کا ٹھیکہ اللہ نے ہمیں نہیں دیا، اور اس ملک میں کون سی جمہوریت آئی؟ پچھلے عرصے میں جو جمہوریت کا تجربہ کیا وہ تو حقیقتاً تو فوج ہی کی حکومت تھی، اس کے چھتری تلے جو ہے وہ جمہوریت چل رہی ہے. کیا جمہوریت؟ آپ کے اس ملک میں یہ تجربے ناکام ہوئے ہیں، اور ناکام ہی ہونے تھے، اس لیے کہ یہ ملک اسلام کے نام پہ وجود میں آئے. کچھ کرنا ہے، اٹھیے، طے کریں کہ سب سے پہلے ہم خود اپنے وجود پر اسلام کو قائم کریں گے، اللہ اور رسول اور اس کے دین کے سچے وفادار بنیں گے اپنی ذاتی زندگی میں، پھر نکلیں باہر اور تحریک چلائیں نفاذ شریعت کے لیے. صدمات تو ہم دیکھتے ہیں، روز کوئی نہ کوئی آ رہے ہیں، دوسرے تیسرے دن کئی ہڑتالیں ہیں، کہیں مظاہرے ہیں، لیکن حالات نہیں بدلتے. ایسے جو اصل سبب ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہیں. تو یقیناً اس وقت ایک تحریک چلانے کی ضرورت ہے، لیکن وہ تحریک ہو ایم ایم اے، الحمدللہ اس کے اندر تمام مسالک اور بڑی بڑی جو دینی جماعتیں ہیں متفق ہیں، قدم بڑھائیں آگے، نفاذ شریعت کے لیے نکلیں، اپنے وجود پر شریعت کو نافذ کرنے کا پہلے اعلان کریں، اور ان لوگوں کو دعوت دیں کہ جو اپنے وجود پر اور اس ملک میں شریعت چاہتے ہوں، انشاءاللہ تمام دینی جماعتیں ان کا ساتھ دیں گی، سب نکلیں گے. لیکن اگر یہ کام ہو دین کے لیے، یہ کام ہو نفاذ شریعت کے لیے، اور تبھی اس ملک کے حالات بھی بدلیں گے. ورنہ 60 سال کے تجربے سے اگر اب ہم نے کچھ نہیں سیکھا تو پھر ہماری عقلوں پر باتیں بھی کیا جانا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے کہ اس کے دین پر کاربند ہوں، ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کریں، اور جو اصل ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت اجتماعیت، اس ملک کو صحیح معنی میں نظام اسلامی کا ایک نمونہ بنائیں، یہاں پر شریعت نافذ ہو، دین کی برکات ہو، اس طرف آئیں گے تو اللہ کی مدد بھی آئے گی، ملک بھی مضبوط ہوگا، استحکام ہوگا، اس کی بقا کا دار و مدار بھی اس پر ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.